آفتابی نسبت معلّہ جو روزانہ یہاں پڑھی جاتی ہے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا سفر نامہ ہے۔ حکیم الامت کی امارت سے احتیاط کا ایک واقعہ۔ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نوجوانی میں بہت حسین تھے، مدرسے کی چھٹیوں میں حکیم الامت کے یہاں جایا کرتے تھے۔ حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ سر منڈا دو، سر منڈانے سے حسن آدھا ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی فرمایا کہ میرے سامنے مت بیٹھو، سر منڈانے کے بعد بھی پیچھے جا کر بیٹھو۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نے یہ خود فرمایا، اور جن سے فرمایا وہ میرا خلیفہ ہے مولانا اسماعیل، یعنی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بنگلہ دیش میں مولانا اسماعیل صاحب کشور گنجی، ان کے متعلق حضرت فرما رہے ہیں کہ ان سے مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نے خود فرمایا۔ تو وہ حضرت کے سر مبارک میں تیل لگا رہے تھے، اس وقت حضرت نے خود بتایا کہ حکیم الامت نے میرا سر منڈوایا اور پھر بھی سامنے نہیں بیٹھنے دیا اور کہا کہ پیچھے بیٹھو۔ کیوں؟ اس کیوں کو میں نے ایک شعر میں پیش کیا ہے، یہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے۔ حسن اس کا ہر طرح سالم رہا، حسن اس کا ہر طرح سالم رہا، سر منڈانے پر بھی وہ ظالم رہا، سر منڈانے پر بھی وہ ظالم رہا۔ احقد جامعہ نے عرض کیا، یعنی ہمارے حضرت والا امیر صاحب دامت برکاتہم نے عرض کیا کہ حضرت واقعتاً منصوب کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا کہ واقعتاً اصل میں فعل محذوف کا مفعول ہے، الوقایہ تو مصدر ہے جو یہاں مبنی للمفعول ہے۔ اب حضرت تشریف لائیں گے تو وہی تشریح کریں گے، میں تو جانتا نہیں، اسی لیے حضرت والا کا دم کتنا غنیمت ہے، دیکھو ہر بات کو کیسا، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو سلامت رکھا۔ پھر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت کو ہمارے سروں پر سلامت رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کی توفیق دے دیں۔ اللہم انی اسألک الوقایہ، اصل میں جملہ یہ ہے، اللہم انی اسألک الوقایہ، اے اللہ ہم آپ سے حفاظت کی درخواست کرتے ہیں۔ واقعتاً حفاظت کو کہتے ہیں، تو کواقیت الولید، یعنی جیسے ماں حفاظت کرتی ہے، ماں حفاظت کرتی ہے بچے کی، تو یہ مصدر جو ہے یہ منصوب اسی لیے ہے کہ فعل محذوف کا مفعول واقع ہو رہا ہے۔ تو اگر ماں اپنے بچوں کی محبت میں محلے کے بچوں کا کسٹم کرتی ہے اور ان کی جیبیں ٹٹولتی ہے اور انہیں تماچے بھی مارتی ہے کہ تم مٹی کیوں لائے، تم میرے بچے کو خراب کرنا چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ جن کو اپنا مقبول بناتے ہیں ساری دنیا کے حسینوں کا کسٹم کرتے ہیں، اور ان کے دلوں میں اس بندے کے تقوی کی برکت سے ہیبت اور خوف ڈالتے ہیں، اور اگر اس کی نیت خراب ہو کہ میں اس صوفی کو برباد کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کا غیبی تماچا لگتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں۔ یہ ان حسینوں کو سختی سے ڈانٹتا ہے کہ خبردار جو میرے سامنے بیٹھے، داہنے بیٹھو یا بائیں، تقریر میں اگر کوئی امرد لڑکا سامنے ہو تو اس کو حکم دیتا ہے کہ تم ادھر بیٹھو یا ادھر بیٹھو، سامنے مت بیٹھو، اور پھر یہ شعر پڑھتا ہے۔ اب میرا شعر سنیے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے۔ تحمل حسن کا مجھ کو نہیں ہے، تحمل حسن کا مجھ کو نہیں ہے، بہت مجبور ہوں میں اپنے دل سے، تحمل حسن کا مجھ کو نہیں ہے، بہت مجبور ہوں میں اپنے دل سے، بچاتا ہوں نظر کو اپنی ان سے کہ دھوکا کھا نہ جاؤں آب و گل سے۔ آب و گل مانے آب مانے پانی، اور گل مانے مٹی، یعنی جو حسینوں کا وجود ہے یہ درحقیقت پانی اور مٹی ہے، اس سے بنا ہے، آگ پانی مٹی اور ہوا، یہ سب کا سب فانی ہے، ان کی جو خوبصورتی ہے وہ اوپری اوپری ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آ گیا، گوبر کی تشتری پر چاندی کا ورق ہے، گوبر کی تشتری پر چاندی کا ورق ہے، وائٹ کلر کے حسن سے دھوکہ نہ کھائیے، وائٹ کلر کے حسن سے دھوکہ نہ کھائیے۔ حضرت والا کی امردوں سے احتیاط۔ میرے یہاں ایک لڑکا داخلہ لینے آیا، مگر ظالم بلا کا حسین تھا، آنکھیں کیا تھیں کہ ہرن کی آنکھ بھی شرما جائے۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے بیعت ہوں گا، میں نے بیعت کر لیا۔ اس نے کہا کہ میں اسی مدرسے میں پڑھوں گا اور ساری زندگی آپ کے قدموں میں رہوں گا، میں نے کہا کہ آپ داخلہ کسی اور مدرسے میں لیجئے، مجھے آپ کے حسن کا تحمل نہیں، جب خوب داڑھی آ جائے پھر آئیے گا، اس وقت داخلہ دے دوں گا اور پچھلی قضا بھی ادا کر دوں گا، یعنی ہم نے آپ کو زمانہ حسن میں جو نہیں دیکھا یا معانقہ یا مصافحہ نہیں کیا، پھر میں ایسا دبوچوں گا کہ تو بھی یاد کرے گا، تیری پسلی توڑ دوں گا، لیکن ابھی اللہ کے غضب سے ڈرتا ہوں۔ دیکھو ہمارے اللہ والوں کی کیسی احتیاط، ہمارے بزرگوں کی، کہ اتنے اللہ والے ہو کر بھی کیسی احتیاط برتی ہے، وہ اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ لہذا دوسرے مدرسے میں داخلہ لو، مگر خط لکھتا رہتا ہے کہ میں آپ کی یاد میں روتا رہتا ہوں اور دعا میں اللہ سے داڑھی بھی مانگتا ہوں کہ کب میرے داڑھی آئے گی اور میں آپ سے ملوں گا، اور میرا دل کہیں نہیں لگتا، میں اس کو جواب یہی لکھ دیتا ہوں کہ صبر کرو، آپ کو اس دوری سے اللہ کی حضوری نصیب ہوگی، کیونکہ یہ دوری اللہ کے لیے ہے۔ میں اپنی تقریر میں جو امرد لڑکے ہیں ان کو سامنے نہیں بیٹھنے دیتا، ورنہ میں مضمون ہی بھول جاتا ہوں۔ حسینوں پر نظر پڑنے سے آسمان سے جو مضمون کی آمد ہوتی ہے اس میں اس کا حسن حائل ہو جاتا ہے، جیسے عود کی خوشبو آ رہی ہے مگر ساتھ ساتھ بیت الخلاء سے بدبو بھی آ رہی ہے تو خوشبو کا اثر محسوس نہیں ہوتا۔ میر صاحب 30 برس سے میرے ساتھ ہیں، ان سے پوچھو کہ میں اس داڑھی والے سے بھی پیر نہیں دبواتا جس میں کچھ نمک اور کشش ہو، کیونکہ علامہ شامی نے لکھا ہے ان بعض الفساق یقدم ذی اللحیۃ القلیلہ علی الامرد الحسن الذی لا شعر علی وجہہ شعرۃ واحدہ، یعنی بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہلکی ہلکی داڑھی والوں کو مفعول بنانے کی زیادہ مشتاق رہتی ہیں، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، بنسبت ان کے جن کے چہرے پر بال نہ ہوں۔ اور میر کے خد و خال پر میں نے ایک شعر کہا ہے، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی بھی عجیب بات تھی، اور میر کے خد و خال پر میں نے ایک شعر کہا ہے، خد مانا چہرہ اور خال مانا تل، تو وہ شعر ہے، میر کے خد و خال سے گوتھے کبھی نڈھال ہم، میر کے خد و خال سے گوتھے کبھی نڈھال ہم، کثرتِ بال میر سے بچ گئے بال بال ہم۔ حضرت کی فنائیت اور صفائی دیانت داری دیکھو کہ ہر بات کو حضرت نے پیش کر دیا امت کے نفع کے لیے، سبحان اللہ۔ اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی شعر، حضرت نے یہاں فرمایا، میر نے اس بت کا جب پیچھا کیا، میر نے اس بت کا جب پیچھا کیا، کرب و غم نے میر کا پیچھا کیا، میر نے اس بت کا جب پیچھا کیا، کرب و غم نے میر کا پیچھا کیا، اپنے پیچھے کا جو غم دیکھے ہے میر، اس کے پیچھے کا نہ پھر پیچھا کیا۔ کتنی معنی خیز ہے یہ شعر، کتنا نصیحت بھرا ہے، سبحان اللہ۔ یہ شعر ڈابھیل کے مفتی صاحب نے نوٹ کیا کہ اس میں زبردست بلاغت ہے، بلا شبہ۔ صحبت شیخ کی برکات، تو اللہ تعالی کی کثرت یاد اور شیخ کی محبت اور طویل صحبت سے قلب کا مزاج ایسا ہو جائے گا کہ دل اللہ سے چپک جائے گا، اور ایسا چپکے گا کہ سارا عالم اسے ایک بال کے برابر نہیں ہٹا سکے گا، چاہے حسن کا باپ ہو، چاہے دادا ہو، چاہے انٹرنیشنل حسن میں اول آئی ہو، اس کے چہرے پر تو حسن ہے مگر اس کے گراؤنڈ فلور کے اندر پیشاب پخانہ ہے، اس کی ناف کے نیچے 3 ملک ہیں، ہگستان، پادستان اور موتستان۔ تو اللہ اپنے پیارے بندوں کا مزاج بدل دیتا ہے اور حسینوں سے اس کو بے چینی ہوتی ہے، اللہ سے دور کرنے والے اسباب اور اعمال اور اخلاق سے اس کو گھبراہٹ اور پریشانی ہو جاتی ہے۔ یہ علامت اولیاء اللہ کی ہے کہ حسینوں کو دیکھ کر بجائے خوشی ہونے کے کہ اچھا مال آ رہا ہے، ذرا دیکھ لوں، اس کا قلب کانپنے لگتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ پودے کی جڑ چھوٹی سی ہوتی ہے، آدمی اس کو آسانی سے اکھاڑ لیتا ہے، اور جس کی جڑ گہری ہوتی ہے اس کو ہلانے والے کو پسینہ آ جاتا ہے۔ تو جب بندے کا تعلق مع اللہ قوی ہو جاتا ہے تو گناہ کا کام کرنے کے ارادے ہی سے اسے پریشانی شروع ہو جاتی ہے، بس تھوڑی سی محنت کر لو۔ سر شکستہ نیست این سر را مبند، چند روزے جہد کن باقی بخند، ایک زمانہ محنت کر لو پھر ہنسنا ہی ہنسنا ہے۔ بس تھوڑے دن کی محنت ہے، مگر اس محنت میں صحبت شیخ بہت اہم ہے۔ اللہ کا دستور یہی چلا آ رہا ہے کہ جو بچہ باپ کے ساتھ زیادہ رہتا ہے تو باپ کے خصائل اس میں منتقل ہو جاتے ہیں اور وہ باپ ہی کی طرح بولنے لگتا ہے، اور جو بیٹے دور دور رہتے ہیں ان میں وہ بات پیدا نہیں ہوتی۔ اگرچہ خون اسی کا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ باپ کے وہ خصائل ان میں نہیں آئیں گے جو رات دن باپ کے ساتھ رہنے والے میں ہیں۔ تو جو شیخ کے ساتھ سفر حضر میں رہتا ہے، اس کی گفتگو یہاں تک کہ اس کا چہرہ تک بدل جاتا ہے۔ بعض ایسے مرید ہوئے ہیں کہ ان کا چہرہ بھی شیخ جیسا ہی ہو گیا۔ اب دعا کر لو کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے ہمارے رب، اولیاء صدیقین کی جو خط انتہا ہے، اختر کو، میری اولاد کو، میرے احباب حاضرین و غائبین کو خط منتہائے اولیاء صدیقین تک پہنچا دے، اور گناہوں سے مانوسیت ختم فرما دے، اور اپنی نافرمانی اور غضب کے اور قہر کے اعمال سے پیشاب اور پاخانے سے بھی زیادہ نفرت عطا فرما دے، اور اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی بنا دے، اور قلب پر سکینہ نازل فرما، اور جو اختر سے تعلق رکھتے ہیں کسی ایک بندے کو بھی محروم نہ فرما، جو میری خانقاہ میں آئے وہ محروم نہ جائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔ صحبت اہل اللہ کا فیض۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اور مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا گنگوہی کے پاس علم تو تھا۔ ہاں، ایک بات یاد آ گئی مجھے، وہ یہ عرض کرنی تھی کہ بھائی حضرت والا تو اپنی فنائیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے دوستوں کے نیک گمان کے مطابق مجھ پر نوازش فرما دے، جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے حسن زن کے لیے بھی تو دعا کریں، اللہ ہمیں شیخ سے انتہائی حسن زن عطا فرما دے۔ کیونکہ میں تو اپنی بات کروں گا کہ میرے تو حسن زن کیا چیز بیچتا ہے، کیا بیچتا ہے، اللہ والوں کا مقام تو میں تھوڑی سمجھ سکتا ہوں کہ ان کا کیا مقام ہے۔ تو اگر ہم یہ آمین کہتے ہیں بڑے زور سے حضرت کی بات پہ، تو ساتھ میں اس کو اب دیکھیے، یہ بھی ایک آمین جو ہے یہ آ گئی وہاں سے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آمین تو ہم کہتے ہیں، لیکن ساتھ میں اپنے حسن زن کے لیے بھی تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن زن بھی اپنے شیخ سے پھر ایسا عطا فرما دیں۔ صحبت اہل اللہ کا فیض۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اور مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا گنگوہی کے پاس علم تو تھا، مگر برکت اور آسمانی واردات سے ہم لوگ محروم تھے۔ صرف قطب بینی تھی، مگر جب حاجی صاحب کی زیارت سے قطب بینی، یعنی بڑے قاف سے قطب بینی کی، اور ان کی محبت اور ان کی صحبت نصیب ہوئی تو آسمان سے علوم آنے لگے۔ میرے پینے کو دوستو سن لو، آسمانوں سے میں اترتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب ہم عالم ہو کر مدرسوں سے نکلے تھے تو ہماری تقریریں ہوتی تھیں، مگر ان میں اثر نہ تھا، درد دل نہ تھا، زبان میں وہ تاثیر نہ تھی، ہمیں کوئی پوچھتا بھی نہ تھا، مگر حاجی صاحب سے تعلق کے بعد اللہ نے اس قدر اثر ڈالا کہ حضرت حاجی صاحب کی برکت سے جہاں بھی تقریر ہوتی تھی تو اتنے علوم وارد ہوتے تھے کہ بڑے بڑے وکیل اور بیرسٹر اور جج کہتے تھے کہ اس کو کس نے مولوی بنا دیا۔ یہ ایسے دلائل پیش کرتا ہے کہ اگر یہ جج یا بیرسٹر ہوتا تو عدالت کو ہلا کر رکھ دیتا۔ کانپور میں حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے آواز سن کر ایک فارسی داں بڈھے بیرسٹر نے پوچھا، تو مجمل از جمال کیس تھی، تو مکمل از کمال کیس تھی، تجھ کو یہ جمال علم کہاں سے حاصل ہوا، تجھ کو یہ کمال کہاں سے حاصل ہوا کہ زبانی ایسے ایسے دلائل دیے؟ تو حکیم الامت نے جواب دیا، من مجمل از جمال حاجیم، من مکمل از کمال حاجیم۔ میں حاجی امداد اللہ کے جمال سے مجمل ہوا، اور حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں یہ کمال مجھ کو عطا ہوا۔ میرے شیخ و مرشد مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کانپور میں بیان ہو رہا تھا، اور اس بیان میں میں بحیثیت سامع کے موجود تھا۔ میری اس روایت میں جو آپ کی اس مسجد میں اختر پیش کر رہا ہے، صرف شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ راوی ہیں، جن کو 12 مرتبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور جن کو حکیم الامت خط میں محبی و محبوبی شاہ عبد الغنی لکھتے تھے. حکیم الامت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھتے تھے کہ آپ حامل علوم ولایت اور حامل علوم نبوت ہیں. انہوں نے یہ روایت مجھ سے کی کہ میں اس مسجد میں سامع تھا, حکیم الامت کا بیان ہو رہا تھا, مضامین کے واردات عجیب و غریب تھے. اتنے میں حضرت نے چیخ ماری, حالانکہ حکیم الامت غالب علی الاحوال تھے, ان میں مغلوبیت نہیں تھی, مگر کبھی کبھی کاملین بھی مغلوب الحال ہو جاتے ہیں. تو حضرت نے چیخ ماری اور کہا ہائے امداد اللہ, اور یہ کہہ کر بیٹھ گئے اور رونے لگے. آہ, میرے شیخ نے فرمایا کہ اس وقت سارا مجمع رو رہا تھا. بعد میں کسی نے پوچھا کہ حضرت آج کیا بات ہو گئی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ اتنے علوم وارد ہو رہے تھے کہ ہم سوچتے تھے کہ پہلے کیا بیان کریں اور بعد میں کیا. ترتیب میں ہمارے لیے مشکل پیدا ہو گئی تھی, علوم کی مسلسل بارش ہو رہی تھی, حالانکہ حاجی صاحب سے تعلق سے پہلے یہ بات نہیں تھی. جب حاجی صاحب سے بیعت ہوا اس کے بعد سے علوم کی بارش عطا ہوئی. تو جس کا احسان ہے اس محسن کو کیوں نہ یاد کروں.
سنی جائیں اور پھر جب بات شروع ہو جائے تو پھر حضرت والا فرماتے ہیں کہ اب اس کا آواز کا اثر کم ہو جاتا ہے. پھر لوگ اس اشعار میں اگرچہ وہ بھی مفید ہیں مگر جو ایک کام ہو رہا ہے وہ اس کا اثر پھر کم ہو جاتا ہے. اس واسطے حضرت شروع میں سنتے تھے, کبھی بھی درمیان میں بھی سنا, بعد میں بھی سنا ہے, مگر اکثر حضرت والا پہلے ہی سنتے تھے, اس لیے جیسے طیب صاحب موجود ہیں. دل یہ چاہ رہا تھا مگر پھر یہ خیال ہوا کہ جو ابتدا ہو چکی اس کے یہ چاہیے تھا کہ پہلے طیب صاحب سے پڑھوا دیتے. مجھے ڈائلسس میں دیر ہو جاتی ہے, تیسرے دن ہو رہا ہے, اللہ کا شکر تو اس میں دیر زیادہ لگ جاتی ہے, 3 گھنٹے کبھی 2.5 گھنٹے. تو ڈاکٹر سے کہہ کے میں نے 2.5 گھنٹے کرائے تھے, تھوڑا دستی تو 3 گھنٹے کو کہہ رہا تھا, اس لیے اس کو جاری رکھیں.
ایک مضمون گزشتہ روز بھی پڑھ کر سنایا تھا, نفع کے لیے دوبارہ اجازت ہو تو پیش کر دوں. انتقال نسبت محتاج زبان نہیں, یعنی حضرت نے اس کے معنی فرمائے تھے کہ صحبت نسبت کا منتقل ہونا اللہ والوں کے سینوں سے وہ زبان کا محتاج نہیں ہے, بیان کا محتاج نہیں ہے. ارشاد فرمایا کہ میرے مخاطب جو اردو نہیں جانتے, اللہ میری بات ان کے دل میں ڈال دے. دیکھیے, ایک لڑکا سوپ پیتا ہے, بادام کھاتا ہے, مرغ مسلم اڑاتا ہے, اور کچھ نہیں جانتا کہ اس چیز کا نام مرغا ہے، لیکن جب بالغ ہوگا تو سمجھ جائے گا کہ یہ انہی مرغوں کی برکت ہے۔ تو یہ گجراتی جو آج میری اردو نہیں سمجھ رہے ہیں، جب اللہ کی محبت کا مزہ پائیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ اختر کیا کہہ رہا تھا۔ نسبت اپنے انتقال میں زبان کی محتاج نہیں ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی عربی پیدا ہوئے لیکن سارے عالم میں اسلام پھیل گیا۔ سبحان اللہ۔ تو نسبت اللہ زبان کی محتاج نہیں ہے، درد دل سے جو بات نکلتی ہے وہ دلوں میں داخل ہو جاتی ہے۔
اس زبان کا محتاج ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عربی تھے، دوسرے ملکوں میں وہ پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ صحابہ بھی جب دوسرے ممالک میں جاتے تھے تو عربی میں ہی خطبہ دیتے تھے، تو وہ اسی سے وہ اصل میں زبان کا محتاج نہیں تھا، بلکہ جو اندر اللہ کی محبت کا درد چھپا ہوا تھا اور جو آگ اندر تھی وہ منتقل ہوتی۔ بس یہیں ایک حضرت والا کے پاس شروع میں جو حضرت ناظم یہیں گلشن میں تھے، ایک طالب علم اردو نہیں آیا تھا، اردو نہیں، بالکل اردو جانتا نہیں تھا، لیکن پابندی سے حضرت کی اس مجلس میں بیٹھتا تھا، بہت پابندی سے سب سے آگے آ کے بیٹھتا تھا۔ تو اس سے پھر حضرت نے عربی میں پوچھا کہ تم تو میری بات سمجھتے نہیں ہو، تو پھر یہاں کیوں آ کے بیٹھتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ حضرت بات تو سمجھتا نہیں ہوں، لیکن خوب سمجھتا ہوں، میرا دل میں آپ کی جو کچھ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں پہنچ جاتا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کا میرے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اگرچہ کہ زبان نہیں تھا، جیسے اس میں بھی آگے آئے گا، کل وہ ایک عرب تھا وہ بھی نہیں سمجھتا تھا، یہ حضرت فرما رہے تھے کہ جو میری بات، وہ بھی اردو نہیں جانتا تھا، کہ جو میری بات ان کی سمجھ میں ابھی نہیں آ رہی، لیکن اللہ ان کی سمجھ میں آ جائے، اللہ کی جو ہے اللہ کی محبت درد کی محتاج نہیں ہے، یہ بغیر زبان کے بھی آدمی سمجھ جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کما فہم تو انا، جیسا کہ میں سمجھ گیا۔ پڑھیے مارا کہ وہ اردو بالکل نہیں جانتا تھا۔
نسبت اپنے انتقال میں زبان کی محتاج نہیں ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی عربی پیدا ہوئے لیکن سارے عالم میں اسلام پھیل گیا۔ تو نسبت اللہ زبان کی محتاج نہیں ہے، درد دل سے جو بات نکلتی ہے وہ دلوں میں داخل ہو جاتی ہے، زبان سمجھے یا نہ سمجھے۔ احقر مرتب عرض کرتا ہے کہ مدینہ منورہ میں مقیم عالم بزرگ اور ان کے صاحبزادے جو عالم بھی ہیں اور اردو نہیں سمجھتے، وہ بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ حضرت کا یہ ارشاد سن کر صاحبزادے نے فرمایا کما فہمت انا، یعنی جیسے میں سمجھ گیا۔ دعا کا ایک درد بھرا مضمون۔ مجلس کے اختتام پر یہ دعا فرمائی کہ اللہ پاک ہمیں اپنا مقبول اور محبوب بنا لے، اگرچہ ہم اس قابل نہیں۔ آہ، اس کی ایک عجیب مثال ہے کہ ایک عورت ہاتھ کی لولی، پاؤں کی لنگڑی، ناک کی چپٹی، منہ میں پائریا، ہر طرح سے نہایت بدصورت ہے، اور اس کا شوہر چاند کی طرح انتہائی حسین ہے، لیکن اس کا دل خوش کرنے کے لیے بادل ناخواستہ اس کو تکلف سے پیار کرتا ہے۔ تو وہ عورت اپنے خاندان والوں سے کہتی ہے کہ میرا شوہر فرشتہ ہے کہ مجھ جیسی بدصورت کو پیار کرتا ہے، تو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پیار اسی طرح ہے۔ ہم لوگ نالائق ہیں، بجمیع اعضائنا ہم گناہگار اور مجرم ہیں، روحانی اعتبار سے نہایت بدصورت ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ ہمیں اپنے پیار سے محروم نہیں فرماتا۔ اس پر میرا ایک شعر ہے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں۔ آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو اپنا مقبول و محبوب بنا لے، اور ہم سب کو جذب کر کے اپنے غیر محدود راستے کو طے کرا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. 11 رجب المرجب 1419 ہجری مطابق 1 نومبر 1998 بعد عشاء برمکان سلیمان صاحب آزاد ویل. غم اولیاء، ارشاد فرمایا کہ فتقوا اللہ ما استطعتم، پر میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اولیاء اللہ کو یہی غم رہتا ہے کہ ہم نے اللہ سے ڈرنے میں اپنی استطاعت کو پورا استعمال کیا یا نہیں، ایسا تو نہیں کہ نفس نے خیانت کر دی ہو، حرام لذت سے بچنے کے لیے نفس نے اپنی پوری طاقت خرچ نہ کی ہو اور تھوڑی سی خیانت کر کے چوری کر لی ہو. تو حضرت فرماتے تھے کہ اولیاء اللہ اسی غم میں رہتے ہیں کہ ہم اپنی طاقت کے مطابق اللہ سے ڈرتے ہیں یا نہیں، اس طاقت کو استعمال کرنے میں اپنی خیانت اور جرم کا احساس رہتا ہے، بس ان کا یہی ایک غم ہے. جی، ارشاد فرمایا کہ فتق اللہ ما استطعتم، اس پر میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمت،
استطاعت ہے جتنی تم میں طاقت ہے، جتنا تم ڈر سکتے ہو، اللہ اتنا اللہ سے ڈرو، اس آیت کا مطلب یہ ہے. پڑھیے.
میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اولیاء اللہ کو یہی غم رہتا ہے کہ ہم نے اللہ سے ڈرنے میں اپنی استطاعت کو پورا استعمال کیا یا نہیں، ایسا تو نہیں کہ نفس نے خیانت کر دی ہو، حرام لذت سے بچنے کے لیے نفس نے اپنی پوری طاقت خرچ نہ کی ہو اور تھوڑی سی خیانت کر کے چوری کر لی ہو. تو حضرت فرماتے تھے کہ اولیاء اللہ اسی غم میں رہتے ہیں کہ ہم اپنی طاقت کے مطابق اللہ سے ڈرتے ہیں یا نہیں، اس طاقت کو استعمال کرنے میں اپنی خیانت اور جرم کا احساس رہتا ہے، بس ان کا یہی ایک غم ہے.
کوئی ذرہ نصیب فرمائے، اس غم کا کوئی ذرہ اللہ نصیب فرمائے.
غم اولیاء اللہ کی غم اولیاء اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا غم ہے. اس کی شرح اس لیے کر دی کیونکہ بعض لوگ رات دن ساتھ ہیں، وہ دل میں کہتے ہوں گے کہ اس کو کون سا غم ہے، اس کا دسترخوان تو اتنا وسیع رہتا ہے، یہ تو سموسا اڑا رہا ہے، کوفتے اڑا رہا ہے، اس کو کون سی کوفت ہے. تو اس لیے غم کی شرح کر دی کہ ہر وقت یہ فکر رہے کہ اللہ تعالی ہم سے ایک لمحہ ناراض نہ ہو، نفس ظالم سے ہر وقت ہوشیار رہو، آنکھوں کی چوریوں سے ہوشیار رہو، ایک سانس بھی جو اللہ کو ناراض کر کے حرام خوشی درآمد کرتا ہے یہ ظالم گدا اور کتے سے بدتر ہے، کیونکہ کتے اور گدے مکلف نہیں ہیں، ہم مکلف ہیں. اللہ تعالی نے اپنی حکومت، اپنی شریعت ہم پر نافذ کی ہے، جانوروں کو آزادی دی ہے کہ تم چاہے جیسے رہو، تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اگر بکری ہے تو اس کو کاٹ کے کھا لو، کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو بسم اللہ پڑھ کے ذبح کر دو. بعض کافروں نے کہا کہ صاحب مسلمان بڑے سخت دل ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں. تو حکیم الامت فرماتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنے سے جانور پر ایک نشہ اور سکر کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، یہ مت سمجھنا کہ اس کو اذیت ہوتی ہے، وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ ایک مسلمان کے پیٹ میں جائیں گے. اللہ سبحان. تو غم کی شرح سمجھ گئے کہ بعض لوگ کہیں گے، خاص کر جو رات دن ساتھ رہتے ہیں، کہ صاحب دسترخوان پر بریانی اور کوفتہ اور سموسا کھایا، ان کو کون سا غم لگا ہے. میر صاحب نے خود بتایا کہ جب وہ 8 سال کے تھے تو ایک شعر پڑھ رہے تھے، الہی پھیر دے مشکل کے دن اب، بہت دن ہو گئے غم سہتے سہتے. انہوں نے کہا کہ میری اما نے ایک تماچا مارا کہ ڈپٹی کلیکٹر کا بیٹا ہے، پلاؤ بریانی اڑا رہا ہے، 8 سال کی عمر میں کون سا غم لگا ہوا ہے. اللہ. ایک دن میر صاحب میری خانقاہ میں بھی یہ شعر پڑھ رہے تھے تو بمبئی کے مولانا حسین صاحب گجراتی، بڑے نیک تہجد گزار اللہ والے ہیں، انہوں نے اپنا منہ میر صاحب کے قریب کیا اور پوچھا کہ 8 سال کی عمر میں وہ کیا غم تھا.
حضرت بہت ہنسے تھے. پوچھا بھی عجیب طرح سے وہ کیا غم تھا. حضرت بہت ہنسے.
ان کو بڑا تعجب ہوا کہ 8 سال کی عمر میں کیا غم ہو سکتا ہے. لہذا یہ شرح کر دی کہ اس غم سے مراد اللہ کی محبت کا غم ہے. اللہ کو ہر وقت راضی کرنے کا غم اور ان کی ناراضگی سے بچنے کا غم کہ جو ہمارا مالک ہمارا پالنے والا ہمارا پیدا کرنے والا ہے, ہم ان کو ناراض کر کے حرام خوشیاں اپنے اندر نہ لائیں. بس اسی غم میں مر جاؤ. اللہ پر مرنے کے معنی یہی ہیں کہ اللہ کو ناخوش کر کے حرام لذت اپنے دل میں مت لاؤ. وہ دل بہت ناپاک اور منحوس ہے جو اللہ کو ناراض کر کے حرام لذت درآمد کرتا ہے. اسی لیے مولانا رومی نے پوری دنیا میں 2 آدمیوں کو مبارکباد پیش کی ہے اور کسی کو نہیں. اے خوشا چشمے کے آ گریا نے اوست, اے ہمایوں دل کے آ بریا نے اوست. مبارک ہیں وہ آنکھیں جو اللہ کی یاد میں رو رہی ہیں, اور مبارک ہے وہ دل جو اللہ کے عشق میں جل رہا ہے. بریاں ہو رہا ہے, بریانی کھانے والوں بریاں کا مطلب بھی سمجھ لو. دل کو بریاں کرو اور بناؤ, جلا بھنا کباب بناؤ. جب دل گناہ سے بچے گا, حسینوں سے نظر بچائے گا, حرام لذت دل میں نہیں آنے دے گا, تو زخم حسرت اور خدا کے خوف اور اللہ کی محبت کی آگ میں اس کا قلب جلا بھنا شامی کباب ہو جائے گا. وہ خود بھی مست ہوگا, اور جب تقریر کرے گا تو سننے والے بھی مست ہوں گے, اور اگر نہ بولے گا خاموش رہے گا تو بھی اس کے دل کا جلا بھنا کباب ہر سو خوشبو پھیلائے گا. وہ جدھر سے گزرے گا خوشبو پھیلاتا گزرے گا. اور جو حرام لذت سے اپنے دل کو حرام مزہ دیتا ہے, اس کے چہرے پر پھٹکار برس جاتی ہے, کیونکہ چہرہ ترجمان قلب ہوتا ہے. اگر قلب میں مولا ہے تو چہرہ ترجمان مولا ہے, اور قلب میں لیلا ہے تو چہرہ ترجمان لیلا ہے. اور جب چہرہ ترجمان لیلا ہوگا تو فرسٹ فلور کے ساتھ گراؤنڈ فلور کے گو موت کی بھی اس کے چہرے پر پالش رہے گی. اور جس کے دل میں مولا ہوگا, جو لا الہ سے غیر اللہ کو نکال چکا ہوگا اور قلب میں مولا ہی مولا ہوگا, تو اس کا چہرہ ترجمان مولا ہوگا, اور مولا کے اسماء صفاتیہ کی تجلیات بھی اس کے چہرے سے ظاہر ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی اسماء صفاتیہ اور تجلیات صفاتیہ بھی ذاتیہ کے ساتھ ساتھ ظاہر ہوں گے. کہے دیتی ہے شوخی نقش پا کی, ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے.
اللہ کا اس مزاج جو ہے وہ اللہ ہے, اور اس کی 99 صفات ہیں, جیسے قادر اور حلیم کریم, یہ سب صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی, اور ذات اللہ تعالیٰ کی ذات, اور ساری صفات وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں جمع ہیں. تو جس کے دل میں اللہ ہوتا ہے, فرما رہے ہیں کہ وہ صرف اس میں ذاتی کا اس پر چہرے سے آیا نہیں ہوتا, اس میں ذاتی کی تجلیہ میں صفات کے وہ آیا ہوتا ہے, اس کا چہرہ ترجمان ہوتا ہے ذات و صفات الہیہ کا.
صبر اور شکر دونوں سے اللہ ملتا ہے. ایک شخص کی سب نیک تمنائیں اور آرزوئیں پوری ہو گئیں تو اس کا نام میں نے عشرت رکھا ہے. ہمارے میر صاحب کا نام بھی عشرت ہے, اور جس کی تمنا پوری نہ ہو اس کا نام میں نے حسرت رکھا ہے. دونوں کہیں جا رہے تھے کہ ان کی ملاقات ہو گئی. عشرت نے کہا کہ حضرت آپ حسرت ہیں؟ انہوں نے کہا یس. حسرت نے پوچھا حضرت کیا آپ عشرت ہیں؟ کہا یس. عشرت نے کہا حسرت, حسرت نے کہا عشرت. دونوں لپٹ کے روئے, پھر ہنس کے کہا اوکے. عجیب سے سبحان
کیا کہوں, کیا آہ میں تو کیا میرا وہ مرشد تھا میرا کیا اختر, کیا کہوں وہ مرشد تھا میرا کیا اختر, کیا کہوں وہ مرشد تھا میرا کیا عشرت. چشم تر نالے ہو چاک گھر ماں پایا. اب اتنا بڑا مضمون ہے اور حضرت والا اس کو کس انداز میں بیان فرما رہے ہیں. حسرت اور عشرت کا مضمون ظاہر تو بہت ہی غمناک ہے, لیکن حضرت کس حسین انداز میں, ہنسی ہنسی میں اس کو بیان فرما رہے ہیں. پڑھیے.
عشرت نے کہا کہ تم بھی اللہ تک پہنچو گے, گھبراؤ مت, تم صبر سے اللہ تک پہنچو گے. اللہ تک پہنچنے کے لیے جو جہاز ہے اس میں دو پہیے ہیں, ایک شکر اور ایک صبر. لہذا ہماری قسمت میں شکر سے وصال لکھا ہے, گھبراؤ مت, تم صبر سے واصل ہوگے.
اللہ تک پہنچو گے اور جو اہل عشرت ہے وہ شکر سے پہنچیں گے. انعامات جو ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارشیں ہیں, انہیں کوئی بظاہر دنیا کا غم نہیں ہے, تو شکر کے راستے سے اللہ تک پہنچیں گے. اور جو یہاں حسرت میں مبتلا ہے وہ صبر کے راستے سے اللہ تک پہنچیں گے. دونوں حضرت کی اس سواری کے دو پہیے ہیں, ایک صبر اور ایک شکر, اس سے اپنے اللہ تک پہنچ جاتا ہے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. ہاں
اللہ. ان اللہ مع الصابرین, اور صابرین 500 برس پہلے جنت میں پہنچیں گے. یتیم و مساکین جو اللہ کے راستے میں دل پر غم اٹھاتے ہیں, ان کے قلب شکستہ میں تمام عبادات مثبتہ یعنی حج, عمرہ, تلاوت, ذکر, رمضان کے روزے, اعتکاف وغیرہ کا نور دل کے اوپر ہوتا ہے. جب نظر بچا کر دل کو توڑتا ہے تو قلب شکستہ کے اندر اس کے انوار بیرونیہ داخل ہو جاتے ہیں. اس کے دل کے ذرے ذرے میں اللہ کا نور راسخ ہو جاتا ہے, اس لیے ایسا قلب قابل زیارت ہوتا ہے. سبحان.
سنائے مضمون, یہ حضرت ہی سے سنتے تھے مضمون, پھر سے پڑھیے.
جی اچھا. یتیم و مساکین جو اللہ کے راستے میں دل پر غم اٹھاتے ہیں, ان کے قلب شکستہ میں تمام عبادات مثبتہ یعنی حج, عمرہ, تلاوت, ذکر, رمضان کے روزے, اعتکاف وغیرہ کا نور دل کے اوپر ہوتا ہے. جب نظر بچا کر دل کو توڑتا ہے تو قلب شکستہ کے اندر اس کے انوار بیرونیہ داخل ہو جاتے ہیں. اس کے دل
خارجی انوار, باہر کے انوار جو ذکر و تلاوت کے تھے, وہ دل کے باہر باہر تھے. جب دل شکستہ ہوا تو انوار پھر دل میں جو خارجی انوار تھے وہ داخلی ہو جاتے ہیں, اندر دل کے اتر جاتے ہیں. روح زبان سے قلب میں اور قلب سے روح میں وہ انوار گزر جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو پہنچ جاتے ہیں, اللہ نصیب فرمائے. مگر شکستہ ہونے سے پہنچے جو ہے نا, کہ 500 برس صابرین پہلے پہنچیں گے تو کیوں پہنچیں گے, یہ مثال حضرت نے دے دی کہ کیونکہ شکستگی ان کو تھی, ہمنا شکستہ تھا, ٹوٹا ہوا دل تھا, تو اس واسطے 500 برس عمر بھر شکستہ رہے. اور جو کہ اس میں نہیں تھے, بہت عبادات, تلاوت, یہ سب کچھ کرتے تھے, اس کے انوار بھی ہوتے ہیں لیکن خارج میں رہتے ہیں. لیکن جب آدمی اپنا نظر بچا کے, گناہوں سے بچ کے دل کو توڑتا ہے, اس وقت پھر وہ انوار قلب میں داخل ہوتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ شکستگی اور غربت اور مسکنت یہ جو ہے اسی سے کام بنتا ہے. جیسے کہ وہ حدیث تھی, ایک حدیث پاک ہے, الصف الید العلیا خیر من الید السفلا, کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. ایک ہاتھ جس کو آپ فقیر کو دے رہے ہیں وہ اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے نا, اور جو دینے والا اوپر ہوتا ہے. تو یہ بڑے بڑے والا مولانا قاسم نونوت بھی, مولانا شیر احمد گنگوہی, کتنے بڑے آفتاب مہتاب تھے ان کے. حاجی صاحب تو پورے کافیہ تک بھی پڑھے ہوئے نہیں تھے. تو کہا کہ بھائی اس میں پہلے تو حدیث پاک بھی یہ ہے کہ 500 برس پہلے وہ جنت میں داخل ہوں گے, اور اس حدیث سے تو اس فضیلت مالداروں کی معلوم ہو رہی ہے کہ ان کا ہاتھ اوپر والا نیچے والے سے بہتر ہے, تو اس کی شرح سمجھ میں نہیں آ رہی, دونوں میں تطابق مطابقت نہیں معلوم ہو رہی کہ کیا اس کا کیا مطلب ہے. سب عاجز ہو گئے, پھر حاجی صاحب کے پاس پہنچے اور حاجی صاحب سے عرض کیا کہ حضرت یہ پشکار ہم لوگوں کو ہو رہا ہے, جواب نہیں مل رہا اس کا. تو فرمایا کہ حاجی صاحب نے ایک منٹ کے لیے سر جھکایا اور پھر فرمایا کہ جواب آ گیا, اور وہ یہ ہے کہ ید الاولیاء خیر کب ہوا, خیر من الید السفلی, خیر کب ہوا, جب ید سفلا ہو گیا, جب خالی ہو گیا اس کا ہاتھ تب اس کو یہ فضیلت حاصل ہوئی, وہ جو اوپر اس نے دیا تو اب ہاتھ تو خالی ہو گیا, یعنی دینے سے اور خرچ کرنے سے اور اس کو یہ مقام نصیب ہوا. یعنی وہ بھی جب مسکینوں کی صف میں آ گیا تب اس کو یہ مقام ملا. اشش کر کے رہ گئے, اشش جیسے ہمارے بزرگ. اسی لیے ایک دفعہ مولانا قاسم صاحب نانوتوی اور مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ میں کچھ کسی مسئلے پر, علمی مسئلے پر اختلاف ہو رہا, تو کوئی ایک دوسرے کو قبول نہیں کر رہے تھے, وہ ان کی بات غلط فرما دیتے تھے ان کی بات. تو آخر میں مولانا قاسم صاحب نانوتوی نے کہا کہ چلو حضرت سے چل کے پوچھتے ہیں. تو مولانا نے فرمایا کہ مولانا رشید احمد صاحب نے فرمایا کہ ارے بھائی حضرت سے کیا واسطے, تو یہ علمی بات ہے, حضرت والا کیوں تکلیف دیں. کہ آپ چل کے دیکھ, میں تو حضرت کی علم ہی کے رسول سے بیٹھ ہوا ہوں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی علم نہیں. میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے مولانا قاسم صاحب نانوتوی فرما رہے ہیں حجت الاسلام, جن کی کتاب کے بارے میں ایک کتاب ہے, نام میں بھول گیا, آب حیات ہے کیا ہے, منطق کی کتاب ہے, باہر وہ منطق کی کوئی کتاب مشہور ہے, میں تو نام مجھ کو بھول رہا ہوں. تو قاری طیب صاحب نے فرمایا علماء کو پسینے آ جاتے ہیں تھوڑی دیر چل کے اس کے بعد سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں. تو قاری طیب صاحب جو پوتے ہیں مولانا قاسم صاحب نے, کبیر عالم کبیر تھے بڑے تھے, تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے بہت کوشش کی, بڑی مشکل سے 8-10-17 سمجھ سکا, اس کے بعد میرے دماغ میں اس کو نہیں فرمایا کہ حضرت والا کیا فرما رہے ہیں اور اس کے کیا معنی ہے. یہ تو مولانا قاسم صاحب نے فرمایا کہ میں تو حضرت کے علم کی پختگی اور ان کو گہرائی کی وجہ سے بیٹھ ہوا ہوں. پھر وہ مولانا قاسم صاحب نانوتوی حضرت کو لے گئے اور گوئی کو, حضرت نے منٹوں میں سب مسئلہ حل کیا. علم لدنی تھا ان کو, علم لدنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم عطا ہو جاتا ہے اس کو علم لدنی کہتے ہیں, اسی میں ہمارے حضرت والا بھی شامل ہے. حضرت کو تو ظاہری علم بھی حاصل تھا لیکن یہ علم لدنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں, یہ اللہ کی طرف سے عطا ہو جاتا ہے, پھر وہ کتابوں کا محتاج نہیں رہتا, مگر وہی مجاہدات سے ہوتا ہے. حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ, محدث عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے, حضرت نے کچھ ان کو پڑھایا اور پھر جا کے ان سے کہا گیا اس کو یاد کر کے پھر شام کو ہمیں بتایا سنا. تو حضرت سید صاحب ایک مسجد گئے, وقت ایسی تھی بہت گندی ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کا گھر ہے, ایسا گندا ہوا ہے, تو وہ جو ہدایہ وغیرہ جو کچھ پڑھ رہے تھے وہ کتاب انہوں نے وہاں رکھ کے اور مسجد کی صفائی میں سارا دن جو وہاں رہے مسجد کو صفائی کر کے بھی کچھ چمکا دیا. اس کے بعد پھر وہ کتاب کھول کے بیٹھے, اب کتاب میں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. جو صفحہ دیکھیں کھولیں وہ سادہ, جو صفحہ دیکھیں وہ سادہ. تو وہ گھبرا گئے کہ کیا قصہ ہوا. پھر اپنے استاد کے پاس آئے کہ حضرت جی معاملہ ہے, میں نے کتاب کو دیکھ کھولتا ہوں سفید سوائے اوراق کے الفاظ کچھ نظر نہیں آتے. تو حضرت نے فرمایا کہ آج تم نے کیا عمل کیا. تو انہوں نے بتایا کہ حضرت یہ عمل کیا تھا, کتاب سے میں نے یہاں رکھ دیا مسجد کی صفائی کی. حضرت نے فرمایا بس یہی ہے, تمہیں علم لدنی عطا ہو گیا, اب تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. ہر شخص نہ سمجھے کہ مجھے علم لدنی حاصل ہے. یہ تو جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اس کے مجاہدات کی برکت سے, اس کی قربانیوں کی برکت سے, اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے بعض پر یہ وہ انعام ہو جاتا ہے. اس کے باقی تو وہی ایک پہلے پڑھنا پڑتا ہے, پھر ان کو بھی علم لدنی سے کام بنتا ہے, ان کا بھی بندہ علماء خوش رہتے ہیں. اسی طرح ایک بزرگ تھے جن سے کہ فتاوی عالمگیری کے جو مصنف ہیں, کیا نام ہے, جنہوں نے فتاوی عالمگیری لکھی, 800 استاد کے مولانا نظام الدین, وہ بیعت ہوئے ایک ایسے شخص سے جو کہ امی تھے, اور وہ بس جب کوئی بات فرماتے تھے تو یہاں ہاتھ رکھ لیتے تھے, وہ پورب کے تھے, یہاں ہاتھ ایسے کان پہ رکھ کے کہتے تھے خبر دیت, یعنی اللہ تعالیٰ مجھے خبر دے رہے ہیں, اور پھر وہ بیان کرتے بات کہتے تھے خبر دیت, بالکل دیہاتی زبان. پھر ویسے علوم تو لوگوں نے جب ان سے بیعت ہوئے مولانا نظام الدین, تو لوگوں نے علماء نے 500 علماء کا استاد, تو انہوں نے سب نے تانے دیے حضرت کو کہ آپ ایک جاہل آدمی سے بیعت ہو گئی, اتنے بڑے عالموں کے آپ ان سے. انہوں نے کہا تم کیا جانو وہ کیا چیز کیا ہے, تمہاری نظر میں تو جاہل ہیں, وہ تو عالموں سے بھی بڑے. تو پھر وہ ملا نظام الدین بزرگ کے پاس آئے اور آ کے کہنے کہ حضرت آپ ایک تکلیف دوں گا, آپ میرے ساتھ چلے چلیے اور وہاں علماء کے سامنے ایک تقریر کر دیجئے. تو حضرت رونے لگے, بیٹا میں تو پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں, میں مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. کیونکہ حضرت آپ چلیے تو صحیح, آپ کی برکت سے وہ علماء حیران رہ جائے. جب بہت اصرار کیا تو حضرت نے فرمایا کہ وہ چلے گئے اور ممبر پہ بیٹھ گئے, اور اس کے بعد کچھ دیر تو علماء سمجھے کہ کیا فرما رہے ہیں, بعد میں علماء بے ہوش ہو گئے, ان کے علوم کو سن کر بہت بے ہوش ہو گئے, عجیب حالت ہو گئی, رونے لگے, بہت سے گریبان چاک کر دیا. خیر جب وہ سب کو وہ آیا ہوش میں آئے تو پھر اپنی آستینیں چڑھائی کر اس بزرگ نے, اور فرمایا کہ تم نے تو اتنی انگلی پوروے کی طرف اشارہ کیا, تم نے تو اتنے اتنے الفاظ میں پڑھا ہے, ہمیں ہمارے میاں نے اتنے بڑے بڑے الفاظ بازو کی طرف میں پڑھایا ہے. پھر سب کے منہ بند ہو گئے, سب نے پاؤں جوڑ ہاتھ جوڑ لی, حضرت معاف فرما دی. تو اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو عالم کبیر بہت پڑھا لکھا ہو وہی صاحب نسبت ہو سکتا ہے. اگر یہ ہوتا تو حضرت والا نے فرمایا تھا بہت سے صحابہ تو ایک لفظ بھی پڑھے ہوئے نہیں تھے, اور مقام کیا ہے کہ قیامت تک آنے والے امام ابو حنیفہ اور امام بخاری اور دوسرے امام ان کے پاؤں کی خاک کے ذرے کے برابر بھی نہیں. یہ ہے تو اس لیے علم پر موقوف نہیں ہے, علم پر عمل, اور وہ بھی اہل اللہ کی صحبت کے ساتھ. خالی مجاہدے کرنے سے بھی کام نہیں بنے گا, جب تک کہ کسی کے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ ہو وہ مجاہدہ کرائے, ورنہ وہ پسینہ بہتا رہے گا حاصل کچھ نہیں ہوگا. حضرت اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ تلی کے تیل کو پہلے رگڑتی ہیں, مجاہدہ کراتی ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ چھلکا جو اس کے اوپر کا ہے وہ اتر جاتا ہے, اور ایک ہلکا سا غلاف رہ جاتا ہے جس کے اندر سے تیل جھلکتا ہے. اگر اس کو ایک سوئی چبو دو تیل باہر آ جائے. پھر پھولوں میں بساتے ہیں اس کو, گلاب کے پھول میں بسایا تو, اور پھر اس کو پیلا گیا اس کے اندر کولو میں, اس میں تیل اور یہ تلی اس کو جو ہے پیسا جاتا ہے, اس کو اس میں پیلا گیا تو اگر وہ گلاب کی پتیوں میں بسی ہوئی ہے تو وہ اب وہ تلی کا تیل نہیں کہلاتا, روغن گل کہلاتا ہے, اور اگر وہ چمیلی کے تیل میں تو روغن چمیلی کہلاتا ہے. تو لیکن اگر وہ مجاہدہ نہ کرے اور اس پھولوں کی خوشبو میں نہ بسائے اپنے آپ کو, یا کوئی اس کو نہ بسائے اس کے اندر, تو لاکھ مجاہدہ کر کے اور وہ کولو میں اپنے آپ کو چورا چورا کر لے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا, وہی تلی کا تیل رہے گا. اہل اللہ کی صحبت کے پھولوں میں جو اپنے آپ کو بسا دیتے ہیں, پھر وہ تیل جو نکلتا ہے پھر وہ سارے عالم میں اس کی خوشبو اڑ جاتی ہے. جیسے حضرت والا کا ہمارے سامنے مثال ہے, حضرت والا تو عالم بھی تھے بہت بڑے, ظاہری علم بھی بہت حاصل تھا, لیکن اس سے زیادہ علم لدنی حاصل تھا. جو علوم حضرت والا کو عطا ہوتے تھے کہ علماء حیرت میں رہ جاتے تھے. میرے صاحب نے ساؤتھ افریقہ میں بڑے بڑے شیخ الحدیث اور نے کہا کہ حضرت یہ جو شرح آپ نے فرمائی اس میں لکھا بھی ہے, بعض جگہ فغان رومی میں بھی ہے, اور دوسرا جو کتاب حضرت والا کی ہے اس میں بھی واقعات بہت سی احادیث. تو وہ مولانا ہارون صاحب بہت بڑے واقع شیخ الحدیث ہے, میں کہا حضرت بڑے بڑے اساتذہ سے میں نے یہ حدیث پڑھی, مگر آج جو اس کے معنی سمجھ میں آئے کبھی اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آئے تھے. اور جو دو حدیثوں کا ربط آپ نے کیا جو ملا کے اس کے معنی بیان فرمائے, بڑے بڑے اساتذہ سے میں نے پڑھا ہے, کسی سے میں دیوبند میں مولانا یونس پٹیل تو ٹاپ کیا تھا دیوبند, انہوں نے بھی یہ کہا کہ بڑے بڑے مفتیوں سے پڑھا ہے, بڑے بڑے شیخ الحدیث سے پڑھا ہے, لیکن یہ شرح ایسی شرح نہیں تھی. مولانا یونس صاحب تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت جب آپ قرآن پاک کی آیت بیان کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے بڑا مفسر کوئی نہیں, جب آپ حدیث بیان کرتے ہیں یہ وہ ہے جو جنہوں نے دیوبند میں ٹاپ کیا تھا, حضرت کے خلیفہ بھی تھے, اور آپ جب حدیث بیان کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے بڑا محدث کوئی نہیں, اور جب آپ فقہ کی کوئی بات بیان کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے بڑا فقیہ کوئی نہیں, اور تصور میں تو امام ہی آپ. ایسے جامع یہ چیز تھی جو بڑے بڑے علماء نے گھٹنے ٹیک دیے حضرت والا کے سامنے. تو وہ علوم جو عطا ہوتے تھے, تو وہ بارہا میں نے سنا بنگلہ دیش میں 50 سال جنہیں حدیث پڑھائی تھی حافظ جی حضور ڈھاکوی, سب سے پہلے حضرت والا سے وہی بیعت ہوئے تھے. تو میں نے بارہا سنا جب حضرت کے وہاں بیان علماء کے سامنے حضرت کی تقریر کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا تھا, تو حضرت کے سامنے جب بیان فرمایا تو بارہا میں نے سنا ان کو کہ حضرت 50 برس ہو گئے مجھے یہ حدیث پڑھاتے ہوئے, آج تک اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے تھے, آج سمجھ میں آئے. یہ معمولی بات ہے جس کے علماء جس کے قائل ہو جائیں سمجھ لو کہ وہ پرتاثیر رہے, اثر والی ہے, اللہ والا ہے وہ. اور کسی کے حضرت فرماتے تھے, استانی فرمایا جن کے پاس دیکھو کہ علماء کا مجمع زیادہ ہے تو سمجھ لو کہ یہ حق اہل حق میں سے صحیح پیر ہے, اور جس کے پاس دیکھو کہ عوام کا مجمع زیادہ ہے علماء کم ہیں تو سمجھ لو کہ معاملہ گڑبڑ ہے. علماء تو اپنے علم کی روشنی میں پرکھتے ہیں یہ حق کے راستے پہ ہیں بھی یا نہیں, سنت و شریعت پر ہے بھی نہیں. مولانا منصور الحق کے بھائی تھے ممتاز الحق اور ایک اور صاحب تھے، دونوں یہ بڑے عالم یہاں کے پڑھے ہوئے تھے نیو ٹاؤن کے، یہ واقعہ مجھے خود انہوں نے سنایا، وہ حدیث رفیق ہتھورانی، مولانا رفیق ہتھورانی اور مولانا ممتاز الحق، یہ دونوں بڑے بہت ذہین تھے لیکن وہ عادت تھی تنقید کی، بڑے بڑے علماء پر ان پر آ کے بھی پرکھتے تھے، اب ظاہر ہے انسان ہے کہ وہ بالکل وہاں اس میں کوئی نہ کوئی ایسی تو بات ہو ہی سکتی کہیں نہ کوئی بات ایسی رہ جائے جو کہ گناہ بھی نہیں، مگر وہ دیکھتے تھے کہ بھائی پختگی نہیں ہے، وہ اپنے اس حساب سے وہ دیکھتے تھے کہ وہ جو بات ہوئی اس معاملے میں وہ جو غلطی کر گئی، یہ غلط بات بتائی، یہ غلط بات بتائی، وہ ہر ایک پہ تنقید کرتے تھے، جب حضرت والا وہاں کسی نہ کسی کے منتقد نہیں ہوتے تھے، کسی سے بیعت بھی نہیں ہوتے تھے، یعنی کہ تو ان سے زیادہ علم تو ہمارا ہے، ہم ان کو تو یہ بات یہ چھوڑ گئے. پھر حضرت والا جو مجھے خود مولانا رفیق ہتھورانی نے بتایا کہ 3 سال تک میں اور یہ مولانا ممتاز الحق منصور الحق کے بھائی جو بڑے نقاد تھے دونوں، ہم حضرت کی مجلس میں 3 سال تک آ کے بیٹھے اور یہ دیکھنے کے لیے طے کر کے آتے تھے کہ کوئی بات آج پکڑیں گے. ایک دفعہ ایک بات بھی ایسی نہیں ہوئی جس پہ ہم انگلی رکھ سکتے. پھر دوسرے سال جب پھر یہی معاملہ ہوا، ہم دونوں یہی طے کر کے آتے تھے کہ آج کوئی نہ کوئی بات پکڑے، پھر دوسرے سال بھی کچھ نہیں ہوا، اپنا عاجز ہو گئے، 3rd سال آ کے پھر بیٹھے اور پھر جب دیکھا کہ کوئی ایک کہیں انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں تو پھر گھٹنے ٹیک دیے کہ حضرت بیعت فرما لیجیے. تو بڑے بڑے علماء جو ہیں پھر وہ قائل ہو جاتے ہیں، مجبور ہونا پڑتا ہے. اب مولانا وہاں کے سب سے بڑے جو تھے پرنسپل صاحب کہلاتے تھے مولانا ہدایت اللہ صاحب، جن کے بارے میں جب ان کا انتقال ہوا تو مولانا تقی عثمانی نے فرمایا کہ ایشیا کا سب سے بڑا محدث آج انتقال ہوئی، وہ حضرت سے بیعت ہوئے اور وہ 80 سال کے تھے، اس وقت حضرت کی عمر 60 سال کی ہوگی جب بنگلہ دیش جا رہے تھے. تو وہ مولانا ہدایت اللہ صاحب حضرت کی مجلس میں آتے، بیعت بھی نہیں ہوئے، 3 سال کے بعد بیعت ہوئے، جو حضرت کی مجلس میں آتے تھے، مگر ادب کا حال یہ تھا کہ نیچے حضرت جیسے بے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے پلنگ پہ تشریف فرما ہے تو نیچے آ کے بیٹھتے تھے، حضرت تھوڑا سے کہ مولانا اوپر تشریف لائیے، کوئی بیعت بھی نہیں ہوئے تھے. تو وہ کہتے نہیں حضرت نہیں ہے، کہ نہیں آپ اوپر آ جائیے، مگر وہ جب وہ حضرت فرما دیتے اچھا آپ اوپر نہیں آتے بس میں ہی نیچے آتا ہوں، اچھا تحاظت ہی ہے حضرت صاحب نے. تو خیر پھر جب یہ کہتے ہیں نہیں حضرت نہیں، تو پھر وہ پائتی کی طرف دو زانوں بیٹھتے تھے 80 سال کی عمر میں، اور میں نے دیکھا ہے 2-2 گھنٹے، یعنی وہ اس نشست کو بھی نہیں بدلا، جیسے ہم لوگ تھک جاتے ہیں نا کہ کبھی ادھر سے ادھر کو ہو گئے، وہ کبھی ذرا سی کوئی حرکت، اسی حالت میں بیٹھے رہے، اسی حالت میں اٹھے. تو وہ حضرت والا سے جب بیعت ہوئے تو پورے بنگلہ دیش میں وہ بن گیا کہ مولانا حضرت والا سے بیعت ہو گئے، مولانا اتنے بڑے عالم حضرت سے بیعت ہو گئے. سب وہ کہتے ہیں، ایک صاحب نے کہا کہ اصل میں وہ جو ان کے خادم خاص تھے مولانا صلاح الدین صاحب، تو حضرت کے شاگرد تھے، اور مولانا کے اندر روب اتنا تھا میں نے خود بھی دیکھا کہ ہنستے ہنستے، اول تو بولتے کم تھے لیکن اگر خاموش ہو گئے نا تو دل پہ ہیبت چھا جاتی تھی، ہمت پہ نہیں ہوتی تھی کہ آگے کو بات کر جاتی، ایسے اللہ نے روب عطا فرمایا تھا. تو سارے علماء ان کے سامنے دم بخود ہوتے تھے. وہ حاسد تھا، اس نے کہا اصل میں مولانا صلاح الدین نے بہکا دیا ہو، وہاں حضور ڈھاکوی سے کہا کہ اصل میں مولانا کو مولانا صلاح الدین حضرت پرنسپل صاحب کو مولانا صلاح الدین نے بہکا دیا، اور ان کو غصہ آ گیا تو کہ ارے کوئی ہے مائی کا لال جو کہ پرنسپل صاحب کے سامنے بول سکے؟ مولانا صلاح الدین صاحب کی ہے ہمت، تو جا کے دکھا، بول کے دکھا دے دیں. اس وقت مولانا عبد المتین صاحب بھی بہت خوش ہوئے، اور وہ بازو علماء نے کہا کہ آج ہمیں بہت ہی خوشی، اور تھی بھی بہت خوشی کی کہ جس طرح کے حضرت امام حنیفہ کا حنفی ہونا، اب حضرت انور شاہ کشمیری کا حنفی ہونا، یہ دلیل دیتے ہیں کہ فقہ حنفی جو ہے سب سے افضل ہے. اسی طرح حضرت والا کا یا بیعت پرنسپل صاحب کا بیعت ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت والا اس وقت سب سے بڑے اللہ والے ہیں، کیونکہ اتنے بڑا اللہ والا ان سے بیعت ہوا، اتنا صاحب علم جس کے علم کا یعنی جو ایشیا کا سب سے بڑا محدث، تو مجھے تو یہ بات کچھ اچھی نہیں لگی. میں نے مولانا عبد المتین صاحب بھی تھے، انہوں نے کہا، میں نے کہا دیکھو آج ایک بات سن لیجئے، میں مولانا کا معتقد آج ہوا ہوں، اور اگر آپ مولانا حضرت سے تعلق نہ کرتے تو مجھے مولانا کے علم پر اشکال رہتا کہ آفتاب چمک رہا ہے اور وہ آفتاب سے استفادہ نہیں کر رہا، تو کوئی اندر بینائی میں کمی ہے. تو اسی وقت مجھے شعر کہا تھا کہ نہیں دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں، ہائے وہ روح کہ جس نے تجھے پہچانا. صرف نقش قدم رہ گئے، اب حضرت والا کے نقش قدم ہیں، اللہ اس پر ہی ہمیں چلنے کے لیے. حضرت تو ہمارے ساتھ نہیں رہے لیکن نقش قدم تو انشاءاللہ اتباع سنت کے ہیں، اللہ اس پر ہم چلیں گے. جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، حضرت پھلپوری شاعر نہیں تھے، جب تو فرمایا کہ صرف دو شعر زندگی بھر میں کہے، اس میں ایک شعر یہ تھا کہ جب حضرت کا انتقال ہوا، ہمیں نقش قدم اشرف علی محفوظ رکھنا ہے، جو کچھ فرما گئے ہیں وہ اسے ملحوظ رکھنا ہے. تو بہرحال اہل اللہ کی اس میں ان کے نقش قدم کو محفوظ رکھنا ہے، اللہ اس کی ہمیں بھی توفیق دے، کیونکہ جو ہم سے قدر نہ ہو سکی اللہ اب بھی اس کی توفیق دے دے کہ وہ قیامت تک حضرت کی تعلیمات پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. اور جو کچھ علوم حضرت والا کے شائع نہیں ہوئے اللہ سب کچھ سب شائع کرا دے. جو حضرت دعا فرماتے ہیں، اے اللہ میری ایک آہ بھی رائے گا نہ ہو، قیامت تک کے لیے اس کو باقی فرما دیجیے. اسی ہم کہ اللہ ایک کام اس سے لے لے، ہم تو میری زندگی کام آ جائے گی، ورنہ حضرت والا کی بات تو زندگی زندگی نہیں، تیرے بغیر زندگی موت ہے زندگی نہیں. یہ کام لے لے اللہ تو پھر سمجھ لو زندگی سوارت ہو گئی. اللہ اپنے فضل سے محروم نہ فرمائے. بس وقت تو ختم ہو گیا، دل تو یہ چاہتا ہے کہ حضرت کا ذکر ساری ساری رات ہوتا ہے، اور بے شک ہوا بھی ہے ایسا، جب ہوتا تو سب حضرت کا ذکر چھڑ گیا، فجر ہو جاتی تھی، بعد سب کام وام سب چھوٹا ہوا ہے، حضرت بالا برابر کے کمرے میں اندر ہوتے تھے، حضرت کے واقعات حضرت کے باتوں سے سکون ملتا تھا. بس وہ حضرت نے فرمایا کہ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ جہاں اہل اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں رحمت برستی ہے، تو جہاں وہ خود موجود ہو تو وہاں رحمت کا کیا حال ہو، جب ذکر پہ رحمت برستی ہے. تو ایسا ایسا ہوا ہے بارہا کہ ساری ساری رات حضرت کا ذکر ہم لوگ کرتے رہے، اور صبح فجر ہو گئی پھر نماز پڑھی، تو حضرت والا اندر سے تشریف لاتی تھی، بعد ایسا ہوتا تھا کہ میں آخری وقت میں سو گیا، پھر حضرت والا آواز دیتے کہ پیر صاحب ابھی تک سو رہا ہے, چلو اٹھو جلدی. بعد میں ڈانٹ پڑتی تھی, آواز دیتے تھے. آوازیں وہ ادائیں حضرت کی کان میں گونجتی ہیں, آنکھوں کے سامنے میں تھی, مگر اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ راضی ہیں. تسلیم جب حضرت کو تسلیم و رضا کا پیکر حضرت کو دیکھا ہے تو ہماری کیا چیز ہے؟ کیف تسلیم و رضا سے ہے بہارے بے قسان, سرما و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ. کیا عجیب مقام, کیسا کتنا بڑا بیماری تھی کہ جو اس وقت حضرت والا اللہ زندگی دینی تھی تو اس وقت اللہ نے بچا لیا. تو اس نے ڈاکٹر ندیم نے تو مجھے نہیں بتایا تھا, لیکن جب دوبارہ کئی سال کے بعد وہ ہوا, ڈاکٹر نے اس وقت میری پریشانی کی وجہ سے نہیں بتایا بیچاروں نے, کہ نہیں ٹھیک ہو جائیں گے. تو ڈاکٹر مولانا نے جو پھر وہ دیکھا, وہ جو ہوتا ہے نا ایکس رے قسم کا جو نکال جاتا دماغ سی ٹی اسکین, تو اس نے کہا کہ دماغ کا دو تہائی حصہ بھی کار ہو چکا, اس وقت مفلوج ہو چکا ہے. تو یہ حضرت والا پتہ نہیں, بس زندگی جو ہے حضرت والا کی یہ بھی ایک حیرت کی چیز ہے. اسی ایک تہائی دماغ سے حضرت والا اتنا کام ہوا اس بیماری میں. تو اسی وقت حضرت والا اتنا بڑا اٹیک تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تھی تو حضرت والا صحت ہو گئی. اور کئی سال تک آپ نے دیکھا حضرت والا تو گفتگو بھی فرماتے تھے, بات بھی کرتے تھے. مولانا یونس پٹیل تشریف لائے تھے تو ڈیڑھ گھنٹے میں بیان ہوا تھا حضرت کا. البتہ یہ ہوتا کہ حضرت والا پھر فکروں کو دوہراتے لگے تھے, کئی دفعہ دو دفعہ کہہ دیا تھا لیکن پوری بات کرنے لگے تھے. یہ تو اب آخر کے جو یہ کچھ عرصہ ہے جس میں حضرت والا بالکل ہی بولنا چھوڑ دیا, اتنا ذوق بڑھ گیا تھا. حضرت والا بیماری کے دوران بہت سی کیسٹیں جو ہیں آپ کے پاس ہیں, کہ 658 کیسٹیں بیماری کی حالت میں جو ہے جو کہ ٹیپ کر دی گئی. کتنا اسفار ہوئے وہاں, تقاریر ہوئیں بنگلہ دیش میں اور ساؤتھ افریقہ میں, لندن میں. اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے, اور قیامت کے دن حضرت والا کے ساتھ ہم جیسے نالائق کو کبھی مغفرت فرما دے, حضرت کے ساتھ جنت میں دخول اولی نصیب فرما دے. اچھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز پڑھنی ہے نا ابھی؟ ہاں ابھی پڑھنی ہے. بچوں کو دے دیں, یہ لو.